الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور جتنے بھی مہینے ہیں یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. جتنے بھی یعنی 12 مہینے سب اللہ تعالی نے بنائے ہیں، نام بھی اللہ نے ہی رکھے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے یا انسانوں کے نام رکھے ہوئے نہیں ہیں. ان میں پہلا مہینہ یہ محرم کا ہے، جس کو کہا جاتا ہے عزت والا بنایا ہوا. اور حرمت اور عزت والا مہینہ، اور 4 مہینے ایسے ہیں جن کو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ 4 مہینے عزت والے اور حرمت والے مہینے ہیں. ان میں ایک تو ذوالقعدہ ہے، دوسرا ذوالحجہ ہے، تیسرا محرم ہے، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. یعنی 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے یہ ہوئے اور 1 مہینہ رجب کا. تو یہ 4 مہینے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا منہا اربعۃ الحرم، 4 مہینے عزت اور حرمت والے ہیں. اور ان میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ کس لحاظ سے حرمت والے ہیں؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور اپنے اوپر ظلم کرنا اس کا مطلب ہے گناہ کرنا. تو ان مہینوں میں اپنے اندر گناہ، اپنے اوپر گناہ کا بوجھ نہ لادو، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے ان 4 مہینوں میں. لہذا ان مہینوں میں گناہ سے بچنا یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ اس کے باقی 8 مہینے بھی اچھے گزریں گے. اور جس نے ان مہینوں میں گناہ سے اجتناب نہ کیا تو ان مہینوں میں گناہ کا زیادہ عذاب ہوگا، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. یہ جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان کے اندر گناہ ایک ہی گناہ ہو جیسے جھوٹ بولنا، دیگر 8 مہینوں میں اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا ان مہینوں میں ملے گا. چونکہ حرمت والے اور عزت والے مہینے ان کو قرار دیا گیا، لہذا گناہ کا وبال ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے دیگر مہینوں سے. اور یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں بھی یہ 4 مہینے قابل احترام قرار دیے گئے تھے. یہاں تک کہ گزشتہ امتوں میں تو کفار سے لڑائی بھی ممنوع تھی ان مہینوں میں، کہ رک جاؤ کفار سے بھی مت لڑو. ہاں البتہ ہماری شریعت میں کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی، یہ اجازت دے دی گئی. باقی چیزیں تو اب بھی اپنی جگہ قائم ہیں کہ ان مہینوں میں حرمت اور عزت قائم ہے اور ان کا احترام اب بھی قائم ہے. اور شاید اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ یہ 4 مہینے عزت والے مہینے ہیں. اور ان کے اندر گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے. کوئی تو حکمت ہوگی, کوئی تو مصلحت ہوگی. فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ اپنے اوپر ان مہینوں میں, چار مہینوں میں ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو, اس کی کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور ہوگی, حکمت ہوگی. ہمیں اس کے پیچھے پڑے بغیر ان مہینوں میں تقویٰ کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا اہتمام ہمارے درمیان سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. اسلامی تاریخ یا جس کو چاند کی تاریخ کہا جاتا ہے, اس کا جاننا ہم سب پر گویا فرض کفایہ ہے. اگر کسی کو بھی معلوم نہیں ہے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے, اگر چند ایک کو معلوم ہے تو یہ فرض سب سے ثابت ہو جائے گا. البتہ جنہوں نے فرض کفایہ کا اہتمام کیا ہو وہ نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں. مثلا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے, دو تین آدمیوں نے جنازہ پڑھ لیا علاقے کے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. لیکن اگر کسی نے بھی جنازہ نہ پڑھا اور بغیر جنازے کے ہی دفنانا پڑا تو سب کے سب گناہگار ہوں گے, سارے علاقے والے گناہگار ہوں گے. اور علاقے کا اعتبار ہے, رشتہ داروں کا نہیں, اس لیے پڑوس کا زیادہ حق ہے. پوچھ تو علاقے والوں سے ہوگی, رشتہ دار تو پھر بھی دور رہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا, تم نے کیوں نہیں پڑھا جنازہ. لہذا چند لوگ اگر جنازے کی نماز پڑھ لیں تو سب سے یہ فرض ثابت ہو گیا. لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے وہ نہ پڑھنے والوں سے بہتر ہے. اس لیے فرض کفایہ کو دانستہ طور پہ چھوڑ دینا, موقع ہو پھر بھی چھوڑ دینا, اس پر عمل کا موقع ہو, سہولت ہو, وسعت ہو, پھر بھی چھوڑ دینا دانستہ طور پر, یہ بہت محرومی کی بات ہے. جبکہ قیامت کے دن ایک نیکی بھی کام آئے گی اور یہاں تو کروڑوں نیکیاں مل جائیں گی, اس وقت پتہ چلے گا کہ ہائے ہم جنازے کی نماز پڑھ لی ہوتی, ہم نے فلاں نیک عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ منہ دیکھنا, یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس وقت ایک ایک نیکی کی قدر معلوم ہوگی. لہذا اسلامی تاریخ کا جاننا بھی فرض کفایہ ہے. اگر کسی کو بھی نہیں معلوم تو یہ سب کے سب علاقے والے گناہگار ہوں گے. اور اب تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات علاقوں کے علاقے پورے ناواقف ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ آج اسلامی تاریخ یا قمری تاریخ آج کیا ہے. اور اکثر تو گاؤں دیہات جو ہیں, ہمارے دیہات کا علاقہ ہے, گاؤں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوتی کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے. رمضان گزر جاتا ہے, رمضان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. اسلامی تاریخ تو درکنار, رمضان کے مہینے کا پتہ نہیں چلتا. لہذا سب کے سب گناہگار ہوئے. یہ تو ایک چیز کی حالت ہے, نہ جانے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن میں غفلت پائی جاتی ہے. لہذا یہ قمری تاریخ سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں. انگریزی تاریخ پوچھی جائے کہ آج دسمبر کی کیا تاریخ ہے, یہ پتہ ہوگی. انبیاء علیہ السلام کے نام پوچھے جائیں تو شاید کوئی 10 انبیاء کے نام نہ گنوا سکے, لیکن کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام سب کو یاد ہوتے ہیں. فلاں وہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے, فلاں اس کے سارے نام یاد ہوں گے, بچے کو یاد ہوں گے. اس سے پوچھا جائے بیٹا 10 نبیوں کے نام بتا دو, وہ نہیں گنوا سکے گا. اس کی پوچھ ماں باپ سے ہوگی, اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کس طرف رخ ہمارا رخ کس طرف ہے. تو میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی تاریخ استعمال نہ کریں, لیکن اپنی کوئی کسی کو درخواست لکھ رہے ہیں, کسی کو خط لکھ رہے ہیں, کسی کو پیغام لکھ رہے ہیں, تو پہلے اسلامی تاریخ ڈالیے, اس کے بعد اس کے نیچے انگریزی تاریخ ڈالیے. قمری تاریخ اوپر ڈالیے, شمسی تاریخ کو نیچے ڈالیے, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا شعار ہے یہ. لیکن اس کو بالکل چھوڑ دینا یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے, اور اگر سبھی چھوڑ دیں تو ظاہر ہے کہ سب گناہگار ہوں گے, کیونکہ فرض کفایا. لہذا اب تو بازاروں میں اس قسم کے کارڈ جو یہاں لگے ہوئے ہیں, یہ اس قسم کا کارڈ دستیاب ہے, گھروں میں لگائیے, اسلامی تاریخ کو رواج دیجیے, گھروں کے اندر اس کی وجہ سے برکت آئے گی. ہم نے وہ برکت والے اعمال چھوڑ دیے تو گھروں میں آج لڑائی جھگڑے ہیں, بے برکتیاں ہیں, نا اتفاقیاں ہیں. گھروں کے اندر کیلنڈر تو نظر آئے گا جس میں انگریزی تاریخ ہوگی, لیکن اسلامی کیلنڈر یہ نظر نہیں آتا. حالانکہ بازار میں دستیاب ہے, جہاں وہ لگا رہے ہیں وہ کیلنڈر آپ نے لگایا ہے تو آپ یہ بھی لگائیے. کس نے آپ کو روکا ایسا کرنے سے؟ اور پھر دیکھیے کہ کیا برکات آتی ہیں, کیونکہ آپ فرض کفایا ادا کر رہے ہیں. جب فرض کفایا ادا کر رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا, اس کی برکتیں ملیں گی. اور جو چیز مردہ ہو چکی ہو, شریعت کا جو حکم مردہ ہو چکا ہو, کوئی اگر اس کو زندہ کرے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنت کے بارے میں, سنت کے بارے میں فرمایا, حالانکہ فرض کفایا سنت سے بڑا ہوتا ہے, سنت تو چھوٹی ہے اس کے, اس کے بارے میں فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید, جس نے میری سنت کو زندہ کیا امت کے فساد کے دور میں تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جب ایک سنت پر عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہو تو ایک فرد کو زندہ کرنے پر کتنا ملے گا, یہ خود اندازہ لگا لیجیے. لہذا اسلامی تاریخ کو زندہ کرنا یہ فرض کفایا کو زندہ کرنا ہے, اس کا بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. ثواب الگ, برکات الگ, نیکیاں الگ, اور آخرت میں الگ اجر ملے گا, بدلہ ملے گا. لہذا اسلامی تاریخ کو رواج دیجیے, یہ بہت ضروری ہے. آج نہ جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں, جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ ان کی اردو میں آدھی انگریزی ہوتی ہے, آدھی اردو ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے یہی حالت رہی تو اب آدھی سے 3 پاؤ ہو جائیں گے, اور آگے بڑھے گی یہ بات, اور آگے بڑھے گی, اور بالآخر ہم اپنی زبان چھوڑ بیٹھیں گے. اور یہ ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, یہ زبان ہم سے چھینی جا رہی ہے, وہ کلچر, اسی وہی چیزیں رواج پا رہی ہیں, اور ایک طرح سے ہم معین اور معاون بن رہے ہیں. لہذا خدا را اس کا لحاظ کیجئے, اگر اردو بول رہے ہیں اردو بولیے, کیا ضرورت ہے اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے بعض اوقات انگریزی کے الفاظ زبردستی ٹھونسے جاتے ہیں. کوئی ضرورت پڑ جائے انگریزی کا لفظ بولنے کی تو کوئی حرج بھی نہیں اس میں, لیکن آدھی انگریزی یا اور آدھی اردو یا آدھی سے بھی زیادہ انگریزی اور اردو کے چند الفاظ, اس طرح کلام ہو رہا ہے, یہ بات چیت ہو رہی ہے آپس میں پڑھے لکھے طبقے کی. تو اکبر نے کہا تھا, اکبر الہ آبادی نے, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, چرخ کے غباروں میں اڑو, گیس کے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو. کس نے منع کیا بھائی تمہیں؟ بلکہ یہ علماء کرام مفتی حضرات سے پوچھ لیجئے, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, یہ بھی فرض کفایا ہے. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں ہم تنگ نظر تھوڑی ہیں کہ سب کو مدرسے میں داخل کرو. کون کہتا ہے بھائی؟ آپ بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے. ڈاکٹروں کا وجود فرض کفایہ ہے. اگر نہیں ہے, معالج موجود نہیں ہے, سارے علاقے والے گناہگار ہوں گے. مریضوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ انجینئر موجود نہیں ہے ضرورت کے مطابق, سب گناہگار ہوں گے. اور اسی طرح دوسرے شعبوں کا حال ہے. یہ سب فرض کفایہ کے درجے میں ہے, لہذا کسی نے نہیں روکا. آپ کیجئے تو تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, گیس کے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ اکبر کا رہے یاد. بندہ اکبر کی ایک بات کو یاد رکھو, وہ کیا ہے؟ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تم یہ سوچ کر رہو, اپنے دل میں رکھو اس بات کو, ذہن میں رکھو, دماغ میں رکھو کہ تم مسلمان ہو, تمہاری پہچان الگ ہے, تمہارا معاملہ الگ ہے, ان کا معاملہ الگ ہے غیر مسلموں کا. وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہے, تم ایمان والے ہو. پر ایک سخن بندہ اکبر کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ چیز یاد رہے تو جائے کالج میں اور جائے یونیورسٹی میں, تو وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے گا, اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا. ہمارے ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے, صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انتقال ہو گیا. مدینہ منورہ میں ہی انتقال ہوا, وہی جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی. بہت بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے اللہ والے. یہاں تک کہ دنیا بھر سے جو اہل اللہ اور خاص طور سے بنگلہ دیش, پاکستان اور ہندوستان سے جو اللہ والے, وہاں ان کی حاضری ہوتی تھی. شاید ہی کوئی ایسا ہو جو صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ جاتا ہوں. بلکہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو نصیحت فرمائی تھی, جو حکیم الامت کے آخری خلیفہ تھے, فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو صوفی اسلم صاحب کے پاس ضرور جانا, ان کی ضرور زیارت کرنا, کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ جاؤ, یہ بھی برکت سے خالی نہیں. بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک دفعہ انہوں نے, اور ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھیں, اللہ نے ان کو عجیب, وہ عالم نہیں تھے, اصطلاحی عالم نہیں تھے, نہ انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی, نہ مسلم شریف, نہ ترمذی شریف, اصطلاحی عالم تھے ہی نہیں, مگر اللہ والوں کی برکت سے ان کو عجیب عجیب ان کے علوم ہوتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں اور تم سب اس کا اہتمام کر لو. اور فرمایا میں نے بھی اس بات پر عمل کر رکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی ہے کہ اللہ, آپ سے بڑھ کر کوئی امانت امین نہیں ہے, آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے, امانت کی حفاظت کرنے والا آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے, اور امن دینے والا آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. لہذا میں اپنی ایک امانت آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں, جب تک میری زندگی باقی ہے اس امانت کو اللہ آپ اپنے پاس رکھیے, کیونکہ آپ سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا اس امانت کی کوئی بھی نہیں ہے. لہذا میری اس امانت کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے, اور جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے وہ میری امانت ضرورت پڑے گی, مجھے واپس لوٹا دیجئے گا. اور وہ امانت ہے ایمان. میں اپنا ایمان ہے اللہ آپ کے پاس امانت رکھواتا ہوں. یہ عجیب بات تھی, عجیب بات تھی, عجیب علم ہے جو اہل اللہ کو عطا ہوتا ہے. یہ علم لدنی کہلاتا ہے, جو کتابوں میں نہیں ملتا. تو فرمایا اپنے ایمان کو اللہ تعالی کے پاس امانت رکھوا دو. آپ بھی یہ دعا کر ابھی کر لیجئے دلی دل میں, اپنے ایمان, اے اللہ ہمارے ایمان کو آپ اپنی امانت میں رکھ لیجئے, آپ امین ہیں, سب سے بڑھ کر امین ہیں, آپ سے بڑھ کر کون امین ہوگا, کون امانت کی حفاظت آپ سے بڑھ کر کرنے والا ہے. لہذا ہماری ایک امانت اپنے پاس رکھ لیجئے, اور موت کے وقت ہمیں دوبارہ وہ عطا فرما دیجئے گا، چونکہ ہمیں ضرورت پڑے گی اور وہ امانت ایمان کی ہے. ایمان پر خاتمہ بہت ضروری ہے مرتے وقت، لہذا روایات میں آتا ہے شیطان پورا زور لگاتا ہے جب آدمی مر رہا ہو، اس کی موت کا وقت قریب ہو، تو شیطان ساری زندگی میں اتنی محنت نہ کی ہوگی جتنا زور وہ اس وقت لگاتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو سکے، کفر کی حالت میں یہ اپنے رب کے پاس لوٹے، اس کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے. لہذا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ عمل کر لو، یہ تمہیں بہت کام دے گا کہ اپنے ایمان کو اللہ کے پاس امانت رکھوا دو، موت کے وقت تمہیں وہ امانت مل جائے گی، صحیح سلامت ملے گی. لہذا جو یہ سوچ کر رہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، مجھے ان گناہگاروں سے کیا مطلب، ان کافروں سے کیا مطلب، مجھے تو اللہ نے کچھ اور حکم دیا ہے، میرے ایمان کے تقاضے الگ ہیں. لہذا ایک بات یہ عرض کرنی تھی ضروری کہ اسلامی تاریخ کو رواج دیجئے. یہ محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، جہاں ہم لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں یہ تقویم لگاتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پوچھ ہو جائے، معاوضہ ہو کہ تم نے شمسی تاریخوں کا تو بڑا اہتمام کیا، اپنے گھروں میں دفاتر میں تم وہ لگایا کرتے تھے، شمسی تقویم کو لگایا کرتے تھے، تم نے قمری تاریخ کا اہتمام کیوں نہ کیا جبکہ علماء نے بتایا بھی تھا کہ فرض کفایا ہے. اور چلو بتایا نہ ہو، آپ کے ذمہ بھی تو ہے علم سیکھنا، ساری ذمہ داری انہی پر تو نہیں ہے، کچھ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، ہم بھی سیکھیں کہ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کن سے خوش ہوتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا چاہیے. لہذا اسلامی تاریخ کو زندہ کرنے سے فرض کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس کو کم نہ سمجھیے. دوسرا یہ جو عمل ان دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ عاشورے کا روزہ ہے. حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام یوم عاشوراء ویحثنا علیہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور اس پر ابھارا کرتے تھے. وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، اور تاکید کیا کرتے تھے کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اور جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، فرمایا کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے نہ ان روزوں کا، عاشورے کے روزے کا، 10 محرم کے روزے کا، نہ تو حکم فرمایا نہ روکا ہمیں. ولم یتعاہدنا عندہ، اور نہ ہی آپ نے اس کی تاکید فرمائی. تو معلوم ہوا کہ رمضان کے روزوں سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ، 10 محرم کا روزہ فرض تھا، فرض سارے مسلمانوں پر، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیات جب نازل ہوئی تو عاشورے کا روزہ سنت قرار دے دیا گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ نفلی روزوں کا، کسی بھی نفلی روزے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا گیا جتنا کہ آپ عاشورے کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے. اور جب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہود جو مدینہ میں بکثرت آباد تھے وہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان لوگوں سے پوچھا یہود سے کہ یہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے جواب دیا کہ دراصل اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرمایا تھا، وہ 10 محرم کا ہی دن تھا. اور بھی بہت سے واقعات 10 محرم کے دن وقوع پذیر ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب تم سے زیادہ قریب ہیں، جتنا تم قریب ہو، تم تو شاید قریب ہو بھی نہیں، ہم تو تم سے زیادہ قریب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. مراد یہ تھی کہ اب ہم بھی اس دن کا روزہ رکھا کریں گے. اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آ کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ یہود اس دن کا بڑا احترام کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاقومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو بھی ملاؤں گا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 11ویں محرم کے روزے کی ترغیب آپ نے دی، اور ایک روایت میں فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ جو عاشورے کا روزہ رکھ لے اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے ایک سال کے سارے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن ساتھ میں یا تو 9 کو ملائیں یا 11 کو ملائیں، یا 9 اور 10 کو، یا 10 یا 11 کو. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا، یہ الفاظ ہی ایسے تھے، یہ کلام کا انداز ہی ایسا تھا، فرمایا اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا 10 کے ساتھ، مگر اگلے سال آپ کا وصال ہو گیا، محرم سے پہلے ہی وصال ہو گیا. یہ الفاظ سے ہی پتا چل گیا تھا. لہذا 9 یا 10 یا 10 یا 11 دو دن کے روزے رکھنے چاہیے. اس کی وجہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھنا اور 10 کے ساتھ 9 یا 11 کو ملانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پسند نہیں فرمایا، گوارا نہیں فرمایا کہ عبادت ہی صحیح اس میں یہود کی مشابہت کیوں ہو. لہذا ایک 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ مزید لگ جائے گا تو یہود کے ساتھ مشابہت نہیں رہے گی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کفار کی مشابہت کس قدر خطرناک چیز ہے. افسوس نہ آج ہماری شکلیں سنت کے مطابق ہیں ہم میں سے اکثر کی، نہ ہمارا لباس سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارے بال سنت کے مطابق ہیں، نہ چہرہ، نہ لباس، نہ شلوار یا پاجامہ ہم ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں. وہ کون کرتا ہے؟ اور جو کرتے بھی ہیں وہ مسجد میں آئے اور تو نماز کے وقت کر لیا اور پھر نیچے ان کی شلوار نیچے چلی جاتی. حالانکہ یہ لباس کا اوپر رکھنا کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں، دو حالتوں میں واجب ہے، اور ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے ان دو حالتوں میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں. ہاں آدمی لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو اور ٹخنے ڈھک جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں یہ ٹخنے کھلے رکھنا واجب ہے اور ان کا ڈھکنا حرام ہے. اور آج الٹا معاملہ چل رہا ہے. عورتیں کہتی ہیں وہاں درزیوں سے جا کر جو ٹیلر ہوتے ہیں ان سے جا کے کہتی ہیں کہ ملا کٹ شلوار سی دو, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹکنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پنڈلیوں تک ان کی جو پاجامے یا شلواریں ہیں وہ پنڈلیوں تک اٹھی ہوئی ہیں, وہ اٹھا رہی ہیں اور مرد نیچے کر رہے ہیں. اور ہمارے بزرگ تو بڑی عجیب بات فرماتے تھے, فرمایا کہ انگریز نے کہا بھی نہیں تھا, بس خالی اس کو دیکھ کر اپنا جو لباس تھا وہ آدھی رانوں تک کر لیا. وہ شارٹس پہنتے ہیں آج کل, شارٹس پہنے جاتے ہیں, اس کو شارٹس کہا جاتا ہے. وہ یہاں تک اس کی جو رانیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. تو انگریز نے ترغیب بھی نہیں دی تھی ان کو, دیکھ کر یہاں تک لباس چڑھا لیا, اور نبی کے کہنے پر حکم دیا تھا کہ ذرا سا ٹکنوں سے اوپر کر لو, اس پر تیار نہیں. اور انگریز کی تقلید میں یہاں تک لباس لے آئے. نبی نے تو کہا تھا ذرا سا ٹکنوں کو کھلا رکھو بس, وہ تو کیا نہیں اور انگریز کی تقلید میں یہاں تک لے آئے. تو بھائی یہ سوچنے کی بات ہے, کس طرف ہمارا رخ ہو رہا ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, کس راستے پر ہم چل رہے ہیں, یہ راستہ جنت والا راستہ ہے یا جہنم والا راستہ ہے, یہ تو سوچیں. تو یہ کفار سے مشابہت ہے. آج میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ آج کا جو سکھ ہے, یہ قوم سکھ قوم, یہ بڑی عجیب قوم ہے, ایمان کی حالت میں نہیں ہے, غیر مسلم قوم ہے, مگر یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا کلچر زندہ رکھتے ہیں. گرو نانک کا چہرہ, اس کا لباس ان کے نزدیک گویا کے فرض کے درجے میں ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر یہ اپنا لباس, اپنا کلچر کہیں بھی ہو, دنیا کے کسی خطے میں ہو, یہ اپنا کلچر, اپنا لباس, اپنی شکل و صورت نہیں بدلتے. دنیا کے اور لوگوں کو اپنے قوانین ان کی وجہ سے بدلنے پڑتے ہیں, مگر یہ ان کے سانچے میں نہیں ڈھل جاتے, یورپ کے یا امریکہ کے سانچے میں نہیں ڈھل جاتے. تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ سکھ قوم تھی, بے ایمان لوگ تھے, ان کے پاس ایمان نہیں تھا, پھر بھی انہوں نے گرو نانک کی محبت میں اس کے طریقوں کو انہوں نے زندہ رکھا ساری دنیا میں, یہ جہاں ہوتے تھے, تو تجھے اپنے نبی کے طریقے میں چلنے میں کیا شرم محسوس ہوئی, کیوں شرم محسوس ہوئی؟ جب ان کافروں کو شرم محسوس نہ ہوتی تھی باطل پر ہو کر, تو تجھے اپنے نبی کے طریقے پر چلنے میں کیا شرم, کیا چیز مانے ہوئی کہ تُو نے اپنے نبی کے جیسا چہرہ نہیں بنایا؟ یہ تو گرو نانک کے چہرہ بنا کے پھرتے ہیں ساری دنیا میں, اسی کے جیسی پگڑی پہن کے پھرتے ہیں ساری دنیا میں, وہی حلیہ بناتے ہیں, وہ کرپان یہاں رکھی ہوتی ہے جہاں بھی جائیں. میں نے کہا, ایک دفعہ میرے ساتھ تھے سفر میں, میں نے کہا سردار جی آپ کو شرم نہیں آتی, یہ ساری جو دنیا ہے یہ تو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹائی لگائی ہوئی ہے, کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ بالکل اسی. کہنے لگے نہیں. سردار جی نے جواب دیا نہیں ہمیں شرم نہیں آتی, ایک سفر میں ملاقات ہوئی. کہنے لگے ہم کو یہ ہمارے گرو نانک کا طریقہ ہے, ہمیں کیوں شرم آئے گی اس پر چلنے میں؟ ان کی استقامت پر لوگوں کو بدلنا پڑتا ہے, لوگ اپنے قوانین بدلتے ہیں, یہ نہیں بدلتے, یہ ٹرسٹ سے مت نہیں ہوتے. سردار جی نے جواب دیا ہم جہاں چلے جائیں ہم نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو, اور ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم پر ہنسا جائے گا. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو لکھا, میں نے داڑھی جب سے رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں. فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو, تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. لوگوں کو ہنسنے دو, تمہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. اگر وہاں رونے سے بچنا ہے تو یہاں اپنے نبی کی شکل بناؤ, ورنہ حضور پوچھ سکتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت کے دن ہولناکیاں ہوں گی اور یہ امتی جا کے کہے گا میری شفاعت کیجئے. تو آپ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ ذرا یہ تو بتا کہ تجھے میرے جیسے لباس پہننے میں, چہرہ بنانے میں کیا کیا کیوں شرم آئی؟ سکھوں نے تو ویسے ہی چہرہ بنایا اپنے گرو نانک کے جیسا, تو تجھے میرا طریقہ اختیار کرنے میں کیا شرم آئی؟ کیا جواب ہوگا اس امتی کا؟ اور یہ کس منہ سے کہہ سکے گا اپنے نبی سے کہ آپ میری شفاعت فرمائیے؟ آج مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے. یہ تو حلیہ ہوا. آپ اندازہ لگائیں اگر پاکستان کی فوج میں, آج پاکستان کی فوج میں اگر کوئی ہندوستان کی وردی پہن کر آ جائے, ہندوستان کی فوج کی وردی پہن کر آ جائے اپنی ڈیوٹی پر, تو اس کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچئے. کیا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا؟ یہ تنگ نظری کہتے ہیں, تنگ نظری ہے, تنگ نظری ہے. یہ تنگ نظری تو یہ ہے کہ پائلٹ اگر اپنی وردی میں نہیں آیا, شلوار قمیص پہن کے چلا گیا, اسی لباس میں چلا گیا, اس سے کہا جائے گا آپ وردی میں نہیں آئے, ہٹیے یہاں سے. وہ کہہ رہا آپ کو پتہ نہیں مجھے جہاز اڑانے میں پہلا انعام ملا ہے, میں بہت ماہر ہوا باز ہوں. تو اس سے کہا جائے گا بے شک ہیں مگر اس وقت آپ وردی میں نہیں ہیں. اور یہ تو چھوڑیے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو یا اور کھیلوں کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں, یہ اگر وردی میں نہ جائیں, جو ان کی کٹ ہوتی ہے اس میں نہ جائیں, تو روک دیا جائے گا ان کو میدان میں اترنے سے کہ یہ کس حلیے میں آئے ہو بھائی, جو اس کا لباس ہے وہ پہن کر آؤ, اس کے بغیر تمہیں کھیل کے میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا. تو آپ یہاں کہیے کہ یہ تنگ نظری ہے. وہ تو وہاں ویسے لباس میں بھی وہ کھیل سکتا ہے, وہ کہے میں تو کھیل سکتا ہوں اس لباس میں بھی, اس سے کہا جائے گا بے شک آپ کھیل سکتے ہیں, بڑے ماہر کھلاڑی ہیں, لیکن اس وقت آپ وردی میں نہیں ہیں. تو بھائی دین کا معاملہ اس سے زیادہ حساس ہے, جب دنیا والے اتنے سخت ہیں دین کا معاملہ اس سے زیادہ ضروری ہے. نہ جانے ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس کلچر کو ہم اپنائے ہوئے ہیں. تو اس لیے فرمایا یہ 9 کے ساتھ 10 ملاؤ یا 10 کے ساتھ 11 ملاؤ, اتنا اہتمام کیا گیا. اور یہ تو حلیہ ہے, الفاظ تک میں منع فرمایا گیا. وہ صحابہ آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ راعنا, یعنی آپ ذرا ہمارے لیے رعایت فرما دیجئے, ہمارا خیال فرما لیجئے. یہ جب لفظ صحابہ کہتے تھے تو یہودیوں نے اس کو بگاڑ کر راعینا کہنا شروع کر دیا, تھوڑا سا کھینچ کر. راعینا کا مطلب ہوا ہمارا چرواہا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, حکم نازل ہوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. کہ دیکھو اے مسلمانوں, اے صحابہ, تم کہتے تھے راعنا راعنا, اے ہمارے نبی ہماری رعایت فرمائیے, ہمارا خیال فرمائیے, تو تمہارے اس لفظ کو بگاڑ کر یہ ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں, راعنا کہہ دیتے ہیں کہ یعنی ہمارا چرواہا, لہذا تم یہ لفظ کہنا چھوڑ دو, ان کفار کی مشابہت نہ کرو, راعنا کہنا چھوڑو اور اس کی جگہ یوں کہا کرو وقول انظرنا, ہائے ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجئے, اپنے نبی سے یوں کہہ لیا کرو, یہ الفاظ استعمال کر لیا کرو, ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجئے, نظر فرما دیجئے ہمارے اوپر. یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں, نظر ڈال دیجئے, اللہ کے نیک بندوں کی نظر سے کام ہو جاتا ہے, بگڑی ہوئی بن جاتی ہے. یہ تو نبی کی نظر ہے جو صحابی بناتی ہے, نبی کی نظر تو صحابی بنا دیتی ہے اور ولی کی نظر ولی بنا دیتی ہے. اس لیے روکا گیا کہ وہ الفاظ نہ کہو, راعنا چھوڑ دو, وقول انظرنا کہو. وہاں بھی مشابہت سے روک دیا گیا, الفاظ بھی ان کے جیسے استعمال نہ کرو, اتنا سخت معاملہ ہے. تو یہ اس لیے فرمایا کہ 9 کے ساتھ 10 کا ملاؤ یا 10 یا 11 کا ملاؤ 10 کے ساتھ. اس لیے اس کی حکمت یہی ہے کہ کفار کی مشابہت لازم نہ آئے, جو بہت خطرناک چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.